الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس آج اس کے گھر والوں کا جو عالمہ پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر اس آج اس کو توفیق ملی کہ قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کا جو سبجیکٹ ہے اس کو پڑھائے تو کل اس کے اندر سورۃ القریش کے اوپر بات ہوئی سورۃ القریش ایک مکی سورت ہے یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی سورہ قریش کے بارے میں علماء میں دو اختلاف رائے ہیں کہ آیا کہ سورہ قریش مستقل ایک سورت ہے قرآن پاک کی یا یہ کنٹینیویشن ہے سورہ فیل کی جو کہ اس سے پہلے آئی سورہ فیل کے بارے میں ہم اکثر جانتے ہی ہیں کہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں سورۃ الفیل نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی خصوصی طور پر ایک خاص انداز میں مدد فرمائی کہ جب ابرہا کا لشکر اپنے ہاتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے اوپر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بہت ہی کمزور مخلوق اللہ کی ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے اور عجیب قسم کے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں دے کر کے بھیجے ہتھیار کیا تھے کوئی لوہے کی بنی ہوئی گولیاں نہیں تھیں جن کے اندر بارود بنا بھرا ہوا ہو کوئی آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی والی چیز کے لگتے ہی پھٹ جائے اور اس کے آگ سے جو ہے وہ لگنے والا جل کے بھسم ہو جائے جو اٹامک بم ہوتا ہے نیوکلیئر بم وہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی انرجی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جب پھٹتا ہے تو پورے کے پورے شہر کو حتیٰ کہ آج کے زمانے میں جو موجود ہیں وہ تو شاید پورے ملک کو تباہ کر دیں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ہاتھ میں دے کے نہیں بھیجی ان کے ہاتھ میں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر بھی نہیں تھا پتھر بھی ہوتا ہے لگتا ہے ذرا چوٹ لگتی ہے پکی ہوئی مٹی کی جس کو ہمارے یہاں جب بچے ایک گیم کھیلتے ہیں اس کو پٹو پٹو کا گیم کہتے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو گملا ہوتا ہے اس گملے کو توڑتے ہیں مٹی کا بنا ہوا گملا ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں اور توڑتے ہیں تو اس سے پھر چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں بنا لیتے ہیں اور ان ٹھیکریوں کو ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں وہ جو ٹھیکریاں ہوتی ہیں نا وہ پکی ہوئی مٹی کی ہوتی ہیں گملا پکی ہوئی مٹی کا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں ذرا زور سے اس کو مار دو کہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں زیادہ دم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ہاتھ میں ایسی کمزور سی چیز ہتھیار بنا کر کے دی اور انہوں نے ان ہتھیاروں کو بس نیچے گرا دیا اور ان کے لگنے سے ابرہا کے لشکر کا یہ حال ہوا کہ وہ ایسے ہو گئی کہ جیسے کہ بھوسا لیکن بھوسا بھی عام بھوسا نہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بھوسا جب جانوروں کو کھلانے کے لیے ہمارے یہاں بقرعید کے زمانے میں لایا جاتا ہے تو وہ عام بھوسا نہیں بلکہ بھوسا بھی ایسا کہ اس کو کھانے کے بعد چبا کر کے اگر کوئی اگل دے تو وہ جیسی اس کی شکل ہوتی ہے وہ ایسے ہو گئے اسف معقول کھایا ہوا بھوسا چبایا ہوا بھوسا ایسا ان کا حال بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ الفیل میں جو یہ تذکرہ آیا تو اب اسی کے آگے ایک مضمون چل رہا تھا سورہ قریش کے اندر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ ایسی مدد فرمائی کہ ان کی دھاک اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل عرب کے اوپر بٹھا دی. وہ اپنی تجارت کرتے تھے یمن کی طرف یا شام کی طرف. یمن کا علاقہ بہت گرم تھا تو وہ سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے, اور شام کا علاقہ بہت ٹھنڈا اور اچھے آب و ہوا کا ہے تو وہاں پر وہ گرمی کے موسم میں جاتے تھے. یہ ان کے دو سفر ہوتے تھے. اس کو قرآن نے فرمایا رحلت الشتاء والصیف, کہ یہ جاڑے کا سفر یعنی سردی کا سفر اور گرمی کا سفر. ان دونوں سفروں میں ان کو اللہ تعالی نے مانوسی عطا فرمائی, سہولتیں عطا فرمائی, بے فکری کے ساتھ سفر کرتے تھے کیونکہ ان کی دھاک پورے کے پورے عرب کے اندر بیٹھ گئی تھی کہ دیکھو ابرہا نے جرت کری تھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور ان کے اس گھر کو جس کی کہ یہ متولی ہیں اس کو گرانے کی, تو دیکھو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. اب کوئی ان کے ساتھ پنگا نہیں لیتا تھا, کوئی ان کے ساتھ سوچتا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ تنگ کرے, ان کو جو ہے وہ فائنینشل پرابلم دے یا ان کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خوف پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے اس ذریعے سے ان کو نجات عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کے اندر کہ اس واسطے کے مانوس رکھا اللہ تعالیٰ نے قریش کو, اور ان کو مانوس رکھا کن خصوصی دو چیزوں کے اندر کہ وہ جو تجارت کے سفر کرتے تھے ان تجارت کے سفروں کے اندر ان کو مانوس رکھا. تو اس کے نتیجے میں ان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی عبادت کریں. کس اللہ کی؟ جو کہ اس برکت والے گھر کا رب ہے. کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, خالی یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کی عبادت کریں یا خالق کی عبادت کریں, مالک کی عبادت کریں, ان سب باتوں سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ریفرنس دیا, بلکہ رب ھذا البیت, دیکھو اس گھر کے رب کی عبادت کریں, جس گھر کی وجہ سے, جس گھر کے رشتے کی وجہ سے, نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی, تو تمہیں عبادت کرنی چاہیے اس رب, اس گھر کے رب کی. عبادت تو وہ کرتے تھے, عبادت تو وہ کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی کرتے تھے, دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے تھے, خالق بھی مانتے تھے, اور جب ان پہ مصیبت پڑتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے. حتیٰ کہ جب ابرہا کا لشکر آنے لگا تھا تو خواجہ عبد المطلب نے اور قریش کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کعبۃ اللہ میں جا کر کے اللہ ہی سے دعائیں مانگی تھیں اور اس کے بعد پھر بکھر گئے تھے. تو جب مصیبت پڑتی تھی تو اس وقت تو اللہ ہی نظر آتا ہے, اس وقت ان کو اللہ ہی نظر آتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے. تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم بھی اپنے نفس کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ نفس کی بھی بات مانتے ہیں, نفس کی بھی عبادت کرتے ہیں, نفس کی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں, اور ان خواہشات کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے خلاف ہوں ان کو بھی پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عبادت کرنی چاہیے صرف اور صرف اس گھر کے رب کی جس نے کہ اس گھر کو انہیں عطا فرمایا. اس پوری سورت کے اندر تو بہت ساری باتیں ہیں, جیسے کہ فضیلت قریش کے بارے میں مفسرین نے اس کے تحت بات کری کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو ہے وہ تمام انسانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کے قبیلے کو اور کنانہ میں سے قریش کو, یعنی کنانہ ایک بڑا قبیلہ تھا, اس کی ایک سب برانچ تھی قریش, تو کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بھی بنی ہاشم کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا, بنی امیہ کو نہیں بنی ہاشم کو, تو قریش میں سے بھی بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو انتخاب کر لیا ہے. تو یہ جو منتخب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے, یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو چیزیں تھیں, جو خاندان تھا, اس کو بھی منتخب فرمایا, اور قریش کا جو قبیلہ ہے اس کو امامت کے لیے مخصوص کر لیا گیا. اب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ بات چلی کہ کس میں سے خلیفہ ہوگا. تو یہاں تک بھی بات ہوئی تھی کہ ایک مہاجرین میں سے ہوگا اور ایک انصار میں سے ہوگا, لیکن اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, جو کہ بہت کم احادیث روایت کرتے تھے, بہت کم بات کرتے تھے اور احادیث ان سے بہت ہی کم ہے, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت وہی رہتے تھے, اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امامت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش ہی کے لیے مخصوص کر دی ہے. اور ان کی بات پر ہر ایک نے لبیک کہا, تمام کے تمام جو مومنین تھے وہاں پر سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری, عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا کری تھی. تو امامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے مخصوص کر دی, اور یہ امامت چلتی رہی خلفائے راشدین کے بعد. بنو امیہ وہ بھی قریشی سے تھے, اگرچہ کہ بنو ہاشم نہیں تھے لیکن تھے قریش کے اندر سے, اور بنو عباس تو وہ تو تھے بھی بنو ہاشمی, قریش کے اندر سے تھے. بنو عباس کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہے یہ امامت, یہ پولیٹیکل امامت کی بات ہو رہی ہے, یہ پولیٹیکل سیاسی امامت جو ہے پھر بنو عثمان کے اندر منتقل ہوئی, جو کہ ترک تھے. اور ان کی جو کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا اچھائیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے امامت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تو ہے کہ وہ قریش کو فضیلت دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے. جب کبھی کسی قوم کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, دوسری قوم جو ہے وہ اچھے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو اللہ تعالیٰ امامت اس سے لے کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ امامت منتقل ہو گئی, اور یہ امامت پھر 1924 تک قائم رہی اور پھر ختم ہو گئی. اور جب یہ امامت دوبارہ صحیح معنوں میں, جیسا کہ خلفائے راشدین کے طرز پر تھی, دوبارہ لوٹے گی, تو اس وقت بھی قریشی کے اندر لوٹے گی. جو امام مہدی ہیں وہ بھی قریشی سے تعلق رکھتے ہوں گے, اگرچہ کہ اس بات کے اندر علماء سے سنا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہوں گے, وہ ہوں گے قریش کے, لیکن کہاں اس وقت مقیم ہوں گے, کس ملک میں مقیم ہوں گے, عربی زبان والے ہوں گے یا غیر عربی زبان والے ہوں گے, اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں, لیکن ہوں گے قریش کے, یعنی ان کی جو بلڈ لینیج ہے وہ اوپر جا کر کے قریش ہی سے جا کر کے ملے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیا دو نعمتیں عطا فرمائی تھیں, اس کے بارے میں دراصل بات کرنا مقصود تھا. فرمایا کہ الذی اطعمہم, یہ رب ھذا البیت جو تھا, الذی وہ جس نے, اطعمہم من جوع, ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں, یعنی ان کو بھوک میں کھانا تھا فرمایا, وآمنہم من خوف, اور ان کو خوف میں نجات عطا, خوف سے امن عطا فرمایا. یہ بھوک میں کھلانا اور خوف سے امن دینا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس لیے کہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جو نیکی کا کام کرتا ہے اور جو دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے نا, وہ صرف آخرت میں ہی نمودار ہوگا. دعاؤں کا نتیجہ آخرت میں ہوتا ہے, نیکی کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں ہی ملنا ہے. گویا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکوں کو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا, آخرت ہی میں جا کر کے ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. مشائخ نے یہاں تک کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ انسان تو نیک عمل نقد کرے, کیش پہ نقد, یعنی جس کو نقد کہتے ہیں کہ کیش پہ کام کرنا, ابھی رائٹ ناؤ ہاتھ کا ہاتھ, یہ والا معاملہ کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر ادھار آخرت پہ چھوڑ دیں, اس دنیا میں کوئی بھی اس کو اجر نہ دیں, ایسا نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ سے بنا کے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اجر اس کو اس دنیا میں ہی دینا شروع کر دیتے ہیں, اور آخرت میں تو جو اجر ملے گا وہ بلا حساب ہوگا, لیکن نیکیوں کا اجر ادھار نہیں ہوتا بلکہ نقد ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا کہ قریش کے اندر جو نیکیاں تھیں, جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں, پھر ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کری تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پر اس وادی غیر ذی زرعن جس کے اندر کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالی سے تمام کے تمام قسم کے پھلوں کی دعا فرمائی تھی. اللہ تعالی نے اپنے ابراہیم خلیل کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ ان پھلوں کا معاملہ فرمایا، اور ان کی جو تجارتیں تھیں ان تجاروں کے اندر بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ تو پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جدہ کی جو بندرگاہ تھی اس جدہ کی بندرگاہ تک اس جزیرۃ العرب کے اندر جتنی بھی اچھی اچھی جگہیں تھیں جہاں پر کہ خوب پھل ہوا کرتے تھے اور خوب جو ہے وہ اناج ہوا کرتا تھا، وہ سارا کا سارا اناج اور سارا کا سارا پھل جو ہے وہ جدہ تک پہنچا دیتے تھے، اور یہ قریش جو ہے وہ بڑی آسانی سے تھوڑی سی دور جدہ تک سفر کر کے وہاں سے چیزیں لے کر کے آ جاتے تھے. اور پھر اس کے آگے یہ معاملہ ہوا کہ سورۃ الفیل، جو اصحاب الفیل کا معاملہ ہوا، اس کے تحت جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرما دیں، اور کوئی ان کے قافلوں کے اوپر پھر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، ان کو بلا خوف و خطر یہ سفر کیا کرتے تھے، آسانیوں کا سفر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سٹینڈرز کے مطابق، اس زمانے کے سٹینڈرز کے مطابق ان کے لیے آسانیوں کا سفر دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس زمانے میں کسی اور کا سفر جو ہے وہ اتنا سکون والا نہیں ہوتا تھا. سفر سب کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے لیکن لٹنے کا خوف ہر وقت رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوف سے نجات عطا فرما دی. یہ جو دو چیزیں ہیں، بھوک سے نجات اور خوف سے نجات، یہ اس دنیا کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ اس دنیا کی بہت عظیم نعمتیں ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق اس دنیا ہی سے ہے، ان کا تعلق اس دنیا ہی سے ہے. انہی دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر بھی فرمایا، انہی دو نعمتوں کا تذکرہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قرية، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنتم، کہ وہ بہت امن کے اندر تھے، مطمئنتن، بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، سکون کی ان کی زندگی تھی، اطمینان کی ان کی زندگی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان تک اللہ تعالی کا رزق پہنچایا جاتا تھا ہر جگہ سے بہت وافر مقدار کے اندر، یعنی جی بھر کے ان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالی رزق پہنچایا کرتے تھے، ہر خطرے سے ان کو اطمینان تھا، امن میں تھے، حفاظت میں تھے. پھر کیا ہوا؟ فکفرت، فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کری، کفر کیا، ناشکری کری، ڈینائل فیز میں آ گئے، اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع ہو گئے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فأذاقہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا. ہم کہتے ہیں نا ذائقہ، ذائقہ چکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا. کس چیز کا؟ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ جو وہ کرتے تھے، ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تھا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف سے بھی نجات دی تھی اور ان کو ہر طرف سے رزق بھی پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کری، کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی دو نعمتیں واپس لے لیں اور ان کے اوپر خوف بھی مسلط کر دیا اور بھوک بھی مسلط کر دیا، اور ایسا مسلط کر دیا، ایسے مسلط کر دیا کہ جیسے کہ لباس کسی انسان کے جسم کے اوپر رہتا ہے. لباس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب. اور لباس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے لیے دی، ایک میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی مفسرین نے یہی بات کری کہ شوہر بیوی سے ایسے قریب ہوتا ہے جیسے لباس قریب ہوتا ہے, کوئی اور چیز اس سے زیادہ قریب ہو نہیں سکتی یا ہونی چاہیے نہیں کم از کم. اور اسی طرح دوسری طرف بھی معاملہ ہوتا ہے. تو خوف اور بھوک کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس پہنا دیا, ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. کوئی اپنا لباس اتار کے بھاگتا ہے؟ نہیں بھاگتا. لباس تو ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے, جہاں بھی بھاگو گے لباس ساتھ ہی ہوگا. تو اس طریقے سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا مسلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ڈکلیئر ہو جاتا ہے نا تو اس سے بھاگنا ممکن نہیں ہوتا. ایک عجیب واقعہ سیرت کے اندر سنا کہ قوم عاد تھی غالباً یا قوم سمود, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے. ہر ایک کے لیے پتھر آیا تھا, ہر ایک بندے جس کو کہ مارنا مقصود تھا اس کے لیے ایک پتھر آیا تھا, وہ اس کو لگا اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کا تنا زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے. غالباً اسی قوم کے بارے میں تھا. ان کی قوم کا ایک فرد جس وقت یہ عذاب آیا تھا, ان کی قوم کا ایک فرد مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا اور وہ وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا عذاب آنے کے وقت, لیکن تھا وہ کافر. طواف تو کافر بھی کرتے تھے نا, مشرک بھی کرتے تھے, تو وہ طواف کر رہا تھا. مکہ مکرمہ اللہ تعالی کا حرم ہے, وہاں پہ جان نہیں لی جاتی, وہاں پہ قتل کرنا اللہ تعالی نے خود حرام قرار دے دیا. تو اس بندے کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے لیے جو پتھر آیا تھا وہ پہلے آسمان کے اوپر روک لیا گیا, پہلے آسمان پر روک لیا گیا. جب یہ شخص اپنا معاملہ ختم کر کے مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکلا اور جعرانہ کی وادی کے اندر پہنچا, جب ہم یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے ٹھیک پہلے آپ کو جعرانہ کا ایگزٹ نظر آئے گا, جعرانہ کی وادی میں پہنچا تو وہ پتھر پہلے آسمان سے آیا اور اس کو لگا اور یہ وہیں پہ مر گیا. اور اس کی پھر لوگوں نے وہاں پہ جو تھے باقاعدہ قبر بنائی اور اس قبر کے اندر ایک درخت کا تنا اس کے ساتھ دفن کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے غزوہ کے اوپر صحابہ کرام کے ساتھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ دیکھو یہ جو قبر ہے یہ اس شخص کی قبر ہے اور اس کی پہچان بھی یہ ہے کہ اس کے اندر درخت کا تنا بھی اس کے ساتھ دفن ہوا ہے. صحابہ کرام نے کہ بھئی دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم نے دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ کتنی سچی ہے, صحابہ کرام نے اس شخص کی قبر کو کھول کر کے دیکھا, ان کو وہ درخت کا تنا وہاں پر ملا, واپس اس کو بند کر دیا گیا. تو جب عذاب آ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا تو پھر اس سے نجات نہیں ہوتی, بھاگا نہیں جا سکتا. مکہ مکرمہ جا کر کے آپ پھر اس عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب, اس سے ہمیں پناہ مانگنی ہے, اس سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے. اس عذاب سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر کسی کے اوپر لباس الجوع والخوف کا عذاب آ بھی جائے تو بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رہتا ہے, جب تک کہ گلے کا گھنگرو بجلانا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ناشکری کا انجام یہ اس دنیا کے اندر دکھاتے ہیں. اس بستی والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا, یہ معاملہ اسی دنیا کے اندر ہوا, اسی دنیا کی زندگی کے اندر. اور جو قریش کو اللہ تعالیٰ نے امن اور وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا, وہ معاملہ بھی اسی دنیا کے اندر ہوا. آج ہم اپنے ملکوں کا حال دیکھیں تو عمومی طور پر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم انتہائی درجے کی مہنگائی کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے کہ ہمارے لیے اپنی من پسند چیزوں کو کھانا, ان کو انجوائے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اگر کوئی مہنگائی کا شکار نہیں ہے تو کم از کم وہ خوف کا شکار تو بہت زیادہ ہے. خوف یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ یہاں پہ کون سے والے خوف کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کون سے والے خوف کی بات ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی خوف تو ایک طبیعی چیز ہے, ایک نیچرل چیز ہے, تو وہ تو ہر ایک کو ہوتا ہی ہے. لیکن نہیں, خوف ایک قسم کا نہیں ہوتا, خوف کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. جو طبیعی خوف ہوتا ہے نا, نیچرل خوف, وہ ہوتا ہے اچانک چیز کا خوف, انسٹنٹینیس خوف. ایک دم سے کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی اور آپ اس سے خوف زدہ ہو گئے. اور یہ خوف جو ہے, اس سے تو انبیاء علیہ السلام بھی الگ نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے عصا اژدہا بن گیا تو وہ خافیں یترقبو, کہ وہ جو ہے وہ بلکہ اس ایک تو اس موقع کے اوپر جب وہ اژدہا بنا تھا, اور پھر اس موقع کے اوپر جب ان کو بتایا گیا تھا کہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں, تو وہ جو ہے وہ خوف کی حالت میں, دونوں صورتوں کے اندر ان کے اوپر ایک خوف کی حالت آئی تھی. تو اسی کے اوپر مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسٹنٹینیس خوف ہوتا ہے نا, یہ تو کسی پر بھی آ سکتا ہے, لیکن یہاں پر اس خوف کی بات نہیں ہو رہی جو انسٹنٹینیس ایک دم اچانک والی چیز کا آتا ہے. یہاں پر ایک خوف کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ایک کنٹینیوس خوف, جس کو کہتے ہیں ایک انجانا خوف, اندھے کا خوف, اب کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا میرا, کل کیا بنے گا, کیا ہو, کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہیں سے کوئی آ کر کے مجھے مار دے گا, کہیں سے کوئی آ کر کے کہیں میرا مال نہ لوٹ لے. یہ جو دل کے اندر بیٹھا ہوا خوف ہوتا ہے نا, یہاں پر اس خوف کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم اپنے شہروں میں, اپنے ملکوں میں دیکھیں, یہ والا خوف تو ہے, وہ انسٹنٹینیس خوف نہیں ہے, یہ ایک اندھے کا خوف, کل کیا بنے گا, کھائیں گے کہاں سے, کام کہاں سے چلے گا, اور لٹ جائیں گے, یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو, کہیں کوئی آ گیا کنپٹی پہ پستول رکھ کر کے, اس نے ہم سے سب کچھ مانگ لیا تو کیا کریں گے. یہ خوف جو ہے نا, یہ ایک بیٹھا ہوا خوف ہے, اور یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ نہیں تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا, اور میرے جو رشتے دار اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. یہ جو ہے نا, یہ ایک کنٹینیوس فیلنگ ہے, ایک مستقل کی کیفیت ہے, اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ہمارے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے, یا جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں, ہماری ظاہر داری کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم دین داری نہیں کر رہے ہوتے, ہم ظاہر داری کر رہے ہوتے ہیں. دین تو ایک مکمل سسٹم کا نام ہوتا ہے, اور ہمارا وہ سسٹم ہی پورا انکمپلیٹ ہے. جو ایسنشلز آف دا دین ہوتے ہیں وہ ہم نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایکسٹیریئر آف دا دین ہم نے اپنا لیا ہوتا ہے, یا چند چیزیں ہم نے اپنا لی ہوتی ہیں, اور بہت ہی بیسکس, حتیٰ کے جو دین کے جو بیر منیمم ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے. بیر منیمم, لوویسٹ لیول کیا ہوتا ہے دین کا, یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سب سے ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے, سب سے ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہم جو دین لیتے ہیں وہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں, اپنے دماغ سے نہیں لیتے, اپنی عقل سے نہیں لیتے کہ میرے سمجھ میں دین یہ ہے اور میری سمجھ میں تو یہ دین ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو ڈیفائن کیا وہ دین ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو تو تم اس کو ہاتھ سے روکو, اور اگر تم اس چیز کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اس کو زبان سے روکو, یعنی تلقین کر دو, نصیحتی کر دو, روکنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام کرو, اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو تم دل میں اس کو برا سمجھو. اور اس سے نیچے کوئی ایمان نہیں ہے, اس سے نیچے ایمان نہیں ہے. تو لوئسٹ پاسبل, لوئسٹ ایکسیپٹیبل دین کیا بنا, ایمان کیا بنا, وہ یہ ہوا کہ برائی کو برائی سمجھنا, دل میں برا سمجھنا. آسان الفاظ کے اندر تو یہ ہے, اسی کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ الفاظ کے اندر یا سوفسٹیکیٹڈ لینگویج کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنانا, کہ جو چیزیں شریعت نے جن کے ساتھ کراہیت اختیار کری, کراہیت کا اظہار کیا, یعنی کراہیت کیا ہوتی ہے بھائی, کہ کوئی بہت ہی زیادہ یعنی اپکائی آ جانا اور الٹی کر دینا اور بہت ہی زیادہ کانوں کو ہاتھ لگانا، بھائی کراہیت ہوتی ہے ناپسندیدہ، آسان سے الفاظ میں سمجھے نا بات کو، جس چیز کو شریعت نے ناپسندیدہ سمجھا اس چیز کو تم بھی ناپسندیدہ سمجھو، اور ہم یہ نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سجا کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھتے ہیں، جن کو شریعت نے ناپسند قرار دیا، جن کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا. تو یہ تو ہمارا دین ہے کہ مکروہات شریعہ تک جو ہے وہ ابھی تک ہماری مکروہات طبیعہ نہیں بنی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی بہت ہی افضل قسم کا لیول ہے جس پہ کہ اللہ کے ولایت کبرا پہ پہنچے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے جی، ہم کیا کریں جی، ہم تو مجبور ہیں، بے کس ہیں، بہت ہی کمزور. بھائی یہ بڑا لیول نہیں ہے، حدیث پاک کے مطابق یہ سب سے نچلا لیول ہے، لوویسٹ لیول ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. یعنی اس سے زیادہ ریلیکسیشن اور ہمیں کیا مل سکتی تھی، اس سے زیادہ اور کیا ہمارے لیے آسانی ہو سکتی تھی کہ بھائی تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، تم روک نہیں سکتے، تم اس کو زبان سے نہیں کچھ کہہ سکتے اس کے خلاف، دل میں تو برا سمجھ سکتے ہو، کیا کون تمہیں روک سکتا ہے دل میں اس بات کو برا سمجھنے سے؟ تمہارا امپلائر روک سکتا ہے تمہیں دل میں کسی چیز کو برا سمجھنے سے؟ تمہارا باس روک سکتا ہے؟ تمہارے ماں باپ روک سکتے ہیں؟ تمہاری بیوی یا تمہارا شوہر روک سکتا ہے تمہیں دل میں کسی چیز کو برا سمجھنے سے؟ تمہاری اولاد تمہیں روک سکتی ہے کسی چیز کو دل میں برا سمجھنے؟ یہی لوگ ہیں نا جو کہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں، جن کے ہم خلاف نہیں کر پاتے، جن کو ہم روک نہیں پاتے، فورس نہیں کر پاتے کہ بھائی تم یہ غلط کام نہ کرو. کوئی ہمارے دل کے اوپر حکمران نہیں بن سکتا، ہمارے دل پہ حکمرانی کوئی نہیں کر سکتا. دل ہمارا ہمارے ہی لیے ہے، اور اس کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ ہی حکمرانی کرتے ہیں، یا ہمارا نفس حکمرانی کرتا ہے، یا تو اللہ حکمرانی کرتے ہیں یا ہمارا نفس حکمرانی کرتا ہے، اور کوئی تیسرا نہیں ہے. کوئی بیوی، کوئی شوہر، کوئی مالک، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی اولاد، کوئی پڑوسی، کوئی ملک کا صدر، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، کوئی جو ہے وہ دل کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا. تو ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو یہ دراصل دین ہوتا ہے، جس دین کے اندر مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ نہ بنے نا، وہ دین انتہائی ناقص ہوتا ہے، اور اس ناقص دین کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں اترتی. ایمان کی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوویسٹ لیئر یہ بتائی، اور مومن جو ایسا ایمان رکھتا ہے جس کے دل کے اندر ہر وہ چیز جو کہ شریعت نے بری قرار دی اس کی کراہیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، پھر وہ مومن کہلانے کے لائق ہوتا ہے، وہ مومن کہلانے کے لائق ہوتا ہے. اور مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں، حیاتن طیبہ. یہ ہے قرآن پاک کا وعدہ، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہے. ایمان والا نہیں ہے تو پھر نیک عمل کام کے نہیں ہے، اس دنیا میں حساب ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ضرور بالضرور ہم اس کو جو ہے وہ حیاتا طیبہ والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایک اچھی زندگی جس زندگی کے اندر ہر وقت ایک مصیبت نہیں آئی ہوئی ہوتی، جس زندگی کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ایک خوف والا معاملہ نہیں رہتا، ایک پریشانی والا معاملہ نہیں رہتا، میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ کہاں سے ہوگا اور وہ کہاں سے ہوگا، اور یہ کہاں سے، یہ کیسے بنے گا، اور کل کو لٹ گئے، اور بینک میں یہ ہو گیا، اور فلانے نے آ کر کے ڈاکہ ڈال دیا، اور فلانے نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، میرا مال چلا جائے گا، اب یہ کیسے ہوگا. ایک سکون کی زندگی ہوتی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے اوپر بندہ شکر کرتا ہے، جو نہیں دیا ہے اس کے اوپر ہر وقت حرص والی نظر لگا کے نہیں رکھتا کہ مجھے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے، اور یہ کیوں نہ ملا اور وہ کیوں نہ ملا. تنگ پیتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں، اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا کہ بھائی جو رکھا سوکھا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو کھاتے ہیں، اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے معاملہ اللہ کے بندوں کا، اور پھر اللہ کے ان بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے نا وہ اس دنیا کے اندر آتی ہے. کبھی جو ہے وہ ان کے دل کے اندر سکون ایسا عطا کر دیا جاتا ہے کہ جو سکون اصل میں جنت کے اندر جا کر کے ملے گا. سکون تو ملے گا جنت کے اندر جا کر کے، لیکن اس سکون کا ایک ذائقہ جو ہے وہ ان کو اس دنیا کے اندر عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ان کو دنیا کے اسباب بھی بہت کھول کر کے دے دیے جاتے ہیں، بہت کھول کے دے دیے جاتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ولایت کبرا کے درجے کے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے. یہ ایک سکھ گھرانے کے بچے تھے اور نوجوانی کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان کا خاندان سکھی تھا، ماں بھی سکھی تھی. دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے انہوں نے داخلہ لے لیا اور وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا. کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پڑھتے پڑھتے جب یہ دور حدیث میں پہنچے تو اس زمانے میں جو ان کے بننے والے سسر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پنجاب کے مدارس کے اندر جا کر کے ڈھونڈا، ان کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس کو کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کر سکیں. پھر وہ پہنچ گئے دارالعلوم دیوبند میں، اور وہاں پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ظاہر دور حدیث کے بچوں کو پڑھاتے تھے، تو ان سے جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا جو کہ، تو انہوں نے کہا دیکھ لیجئے یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب نگاہ ڈالی تو ان کی نگاہ جو ہے وہ ان کے ماتھے ان کے اوپر ٹک گئی. وہ پہچان گئے کہ اس کے اندر کچھ ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور غریب سا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ سکھ ہے، کبھی کبھار آتی ہے اور اس کو گالیاں نکال کر کے چلی جاتی ہے، تو آپ پوچھ لیں اس سے اگر تیار ہے تو. تو انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا حضرت میرا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اگر کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے تو میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اس سنت کو ادا کروں گا. تو ان کے سسر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے. اب جو ہے وہ انہوں نے آ کر کے ڈارم کے اندر جو بچوں کو بتا دیا کہ جی میرے تو کل نکاح ہے. تو وہاں پہ جتنے لڑکے تھے انہوں نے کسی نے کوئی مشورہ دینا شروع کیا، کسی نے کوئی مشورہ دینا شروع کیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا جو یہ کرتا تم پہنے ہوئے ہو یہ تو پرانا اور میلا سا ہے، تو تم کسی سے ادھار لے لو، کم از کم لوگوں کے سامنے تم صاف ستھرا نیا کرتا تو پہن سکو گے. انہوں نے کہا بھائی اصل میں تو میں نے زندگی میں کبھی ادھار لیا نہیں ہے کسی سے، تو میں تو کسی سے ادھار نہیں لے سکتا. تو پھر کسی نے کہا کہ اچھا کم از کم اس کو دھو کر کے ہی پہن لو. تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے مان لی. کہتے ہیں میری کمبختی آئی کہ میں نے اپنے کرتے کو دھو لیا صبح کو، جس دن نکاح ہونا تھا جمعے کی نماز کے بعد، انہوں نے صبح کو سبق ختم ہونے کے بعد کرتا دھو دیا. اب کیا ہوا، آسمان پہ بادل آ گئے اور دھوپ ہی ختم ہو گئی، کرتا جو ہے وہ سوکھ کے نہیں دے رہا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کریں کہ اے اللہ میرا کرتا سکھا دے، اے اللہ میرا کرتا سکھا دے، لیکن کرتا نہ تو سوکھنا نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وقت ہو گیا نکاح کا اور یہ وہی گیلا کرتا پہن کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں پر سسر جو تھے ان کے محترم انہوں نے ان کو دیکھا کہ کل بھی یہ یہی کرتا پہنا ہوا تھا لیکن میلا تھا، اور آج بھی یہ یہی کرتا پہنا ہوا ہے جو کہ گیلا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سونے کا دل دیا تھا کہ انہوں نے اس بات کو بھی بالکل نظر انداز کر دیا. بہرحال جب دورہ حدیث ختم ہوا تو کہتے ہیں کہ میری رخصتی ہو گئی، یعنی میری بیوی کی رخصتی ہو گئی، میرے ساتھ آ کے رہنا شروع ہو گئی، اور ہمارے گھر میں اس کو فاقے آتے تھے. کئی مہینے جو ہے وہ اسی طرح ہم فاقہ کرتے رہے، حتیٰ کہ کچھ مہینوں کے بعد جیسے کہ اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں کے گھر واپس جاتی ہیں کچھ دن کے لیے، اسی طرح میری بیوی جو ہے وہ ماں کے گھر واپس گئی. تو وہاں جا کر کے اس کی ماں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا جیسے کہ عموماً مائیں کرتی ہیں کہ بیٹا تم نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا. تو اس نے جواب دیا کہ اماں میں تو سمجھتی تھی کہ لوگ مر کر کے جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی، میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی. پھر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو کھولا اور آہستہ آہستہ کر کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جو توجہ تھی وہ میری طرف مرکوز کرنی شروع کری، اور اس طرح معاملہ ہو گیا کہ آج جو ہے وہ میرے گھر میں میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں، طائف سے میرے کھانے کے لیے پھل آتے ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جبکہ ایئر پلین سے اڑ کر کے پھل آ جاتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ حج عمرے کے لیے جہاز سمندری جہاز کا سفر کر کے آتے تھے. تو اس طرح سے پھر معاملہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. تو کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ بھی فرما دیتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ دل کے سکون تک ہی بات رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر خالی نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی قرآن کے اندر فرمایا اننا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, کہ ہمارے اوپر لازم ہے مدد کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے نا, اس کا ترجمہ اردو زبان میں اگر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے مدد کرنا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا, تحقیق کا صیغہ, ضرور بالضرور ہمارے اوپر لازم ہے مدد کرنا اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو کہ ایمان لے کر کے آئے. اور پھر کیا فرمایا, فی الحیات الدنیا, اسی دنیا کی زندگی کے اندر ان کی مدد کرنا. اور اس کے بعد فرمایا یوم یقوم الاشہاد, کہ اس دن جس دن گواہیاں دی جائیں گی, یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ بعد میں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں, ان کو بے آسرا نہیں چھوڑتے. یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم ان کا مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا سبب بن جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے بہت سارے طریقے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں. کبھی بندوں کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں, کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں. سو مچ سو اور حیرت ہوتی ہے اس بات کو پڑھ کے کہ مفسرین نے لکھا کہ جنگ بدر کے دن جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے, وہ فرشتے واپس نہیں گئے, وہ فرشتے آسمانوں پہ واپس نہیں گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی فضائی بیڑا آ رہا ہے, وہ کیا بحری بیڑا آ رہا ہے. جب ہمارے یہاں پڑوسی ملک نے حملہ کیا تو بڑے عرصے تک یہ گنگاتے رہے جی بحری بیڑا آ جائے گا اور بس سب ٹھیک ہو جائے گا, بحری بیڑا آ جائے گا, جی بحری بیڑے کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحری بیڑا نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا, اور ملک پورا آدھا کا آدھا الگ ہو گیا. تو بحری بیڑے تو نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضائی بیڑا جو ہے وہ ضرور آتا ہے, اور آ کر کے وہ واپس بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس فضائی بیڑے کو یہیں پہ روک لیا ہے. جب کبھی بھی مسلمانوں کو, ایمان والوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, وہی جنگ بدر والے فرشتے کام آتے ہیں, وہی جنگ بدر والے فرشتے کام آتے ہیں. تو فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو فضائے بدر تو ذرا پیدا کر, تو ذرا بے سر و سامان ہو کر کے تو دکھا اللہ کی خاطر, اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دکھا. اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کمی ہے اپنے خزانوں کی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کیا ڈسکاؤنٹ پہ آج کل معاملہ چل رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے کہ جی اب جو ہے وہ بس اب اور نہیں ہو سکتا, بس اب آپ اپنا کام خود کریں. بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کو کھلاتا ہے نا, ان کے ضروریات جو ہے وہ ہم سے 10,000 گنا زیادہ بڑی ہوتی ہیں. ایک ایک جانور کی, ایک ویل مچھلی, ایک ہاتھی کی خوراک اگر ہم دیکھیں کہ جتنی اس کی خوراک ہوتی ہے, جتنا اس کی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ہاتھی تو پھر چھوٹا ہے, ایک ویل مچھلی کی جتنی خوراک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں. تو بھائی ایک چھوٹا سا جس کی دو روٹی خوراک ہوتی ہے صبح کی اور شام کی, اس کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلا سکتے, اور وہ بھی اپنے محبوب کی امتی کو, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلا سکتے. اللہ تعالیٰ ضرور کھلا سکتے ہیں اور کھلاتے ہیں, لیکن ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر جاتی نہیں ہے. تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ایمان والوں پہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی, کبھی وہ بیمار نہیں ہوتے, کبھی ان کے ساتھ کوئی دنیاوی تکلیف نہیں آتی, کبھی ان کے ساتھ کوئی آزمائش والا معاملہ نہیں ہو جاتا. پریشانی ان پر بھی آتی ہے اور حالات ان پر بھی آتے ہیں, لیکن ان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ دوسرے لوگوں کے دل کی کیفیت سے بالکل مختلف ہوتی ہے. حتیٰ کہ دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت پریشان ہوں گے, جی ان کا کام کیسے چل رہا ہوگا جی, لیکن ان کا کام چل رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. تو اوپر سے دیکھنے سے تو لگتا ہے جی کشتی تو بس اب ڈوبی اور تب ڈوبی, اب گئے تو تب گئے, لیکن دراصل جو ہے نا طوفان وہ بھی عزم کا طواف کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پورے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ہماری طرح ظاہری دین پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے, جو کہ فرائیڈے کو جو ہے وہ اللہ تعالی کے لیے اور باقی دن جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے, باقی دن سیزر کے لیے. سنڈے از فار گاڈ اینڈ دی ریسٹ آف دی ویک از فار دی سیزر, یعنی میٹیریلسٹک. سیزر از این ایپیٹوم آف میٹیریلزم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد پہلے بھی کری ہے اور اپنے بندوں کی مدد آگے بھی کرتے رہیں گے. اس کے اوپر بہت تفصیلیں ہمارے مشائخ نے بیان کری, کتابوں کے اندر لکھیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ختم نہیں ہونے والا, مسئلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں یا اپنے نفس کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ اس دنیا کا عذاب بہت چھوٹا ہے. کذالک العذاب ولا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر حیاتن طیبہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیوں اور عافیت والا معاملہ فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعلنا نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے حبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا, ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا, ہمارے مرنے کے وقت کو ہماری زندگی کا خوشگوار دن بنا. ایمان پر خاتمہ عطا فرما, کلمے پر موت عطا فرما. اے اللہ مقبول شہادت والی موت عطا فرما, اے اللہ مقبول شہادت والی موت عطا فرما. اے اللہ تیرے نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں, اللہ اپنے نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی دور نہ فرما. اے اللہ ہمارے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما, شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنے کی اے اللہ کبھی بھی ناشکری کرنے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ناشکروں میں سے ہمیں کبھی بھی نہ بنا. اے اللہ قدردانوں میں سے ہمیں بنا. اے اللہ تو نے اپنے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کو تو نے اپنی نعمتیں ہر طرح سے عطا کری تھیں, لیکن جب انہوں نے تیری نعمتوں کی ناشکری کری تو نے ان کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا.
اے اللہ بھی تیرے ناشکر بندے ہیں، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ گناہگار بندے ہیں، اے اللہ کھاتے تیرا ہیں لیکن اے اللہ گن کسی اور کے گاتے ہیں، اے اللہ تیرا کھاتے ہیں لیکن مانتے ہم اپنے نفس کی ہیں، اے اللہ مانتے ہم اس دنیا کی ہیں، اے اللہ ہم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا، اے اللہ ہم سے زیادہ ناشکرا اور کون ہوگا، اے اللہ ہم سے زیادہ بے قدرہ اور کون ہوگا، اے اللہ ہماری اس بے قدری کی ہمیں اے اللہ اتنی بڑی صدا نہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ناشکری کی ہمیں کبھی بھی کبھی کوئی صدا عطا نہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، حفاظت والا معاملہ فرما، اے اللہ حفاظت والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ اس دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کی نعمتوں کی قلت سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ عزت والی نعمت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں علت سے محفوظ فرما، اے اللہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کی اے اللہ ہمیں موقع نہ دینا جو کہ اے اللہ ہمارے خلاف حجت بن جائے، اے اللہ قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بن جائے، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ خصوصی عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، اے اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مومنین کا سر پرست ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے اپنے ایمان کو داغدار کر لیا ہے، اے اللہ ان گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی سرپرستی میں آ جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان مومنین میں بننے کی توفیق عطا فرما جن کے کہ آپ ولی ہوتے ہیں، جن کے آپ مددگار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی دوستی کے اندر شامل فرما، اے اللہ اپنے دشمنوں کی صف میں نہ فرما، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکیاں کرنے کی اور اے اللہ پھر ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اے اللہ اپنی روحانی بیماریوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ فرما، اے اللہ ہمیں قدردانی عطا فرما، اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرما، اے اللہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں آزمائشیں ہیں اے اللہ ان کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ان کو ہم سے دور فرما، اے اللہ جو بھی ان کے اندر مبتلا ہے اے اللہ ان کو صبر والی کیفیت عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ایک عزیز ہمارے جاننے والے ہمارے بلکہ استاد مفتی مجاہد صاحب کی جو بیٹی ہے اے اللہ وہ شدید بیماری کے اندر شکار ہے، اے اللہ کینسر کا مرض اس کے لیے آئیڈینٹیفائی ہوا، اے اللہ اس کو اس کے اندر شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ اس مشکل وقت کو ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے بہت آسان فرما، اے اللہ ان کی جو بھی ضروریات ہیں اے اللہ اپنی غیبی خزانوں سے ان کو پورا فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دل کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ اس پریشانی کو ان کی غلطیوں کے اور ان کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنا، اے اللہ جو ہمارے دیگر جو احباب ہیں اور جاننے والے ہیں جن کے جو بھی کوئی کسی کا بیٹا بیمار ہے کسی کے کوئی اور بیمار ہے ہماری والدہ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی بیماری کے اندر شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ان تمام حضرات کی اور خواتین کی بیماریوں کو اے اللہ ان کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بنا، اے اللہ ان کو آخرت کے اندر اس کے بدلے بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ آپ کا احسان ہوا کہ آپ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں کچھ تعلق عطا فرمایا، ان کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی ناقدری سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اس نعمت کی ناشکری سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو صحابہ کرام کو عطا فرمائی تو اے اللہ اس نعمت کو آپ نے اتنی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اس ایک نعمت کو خاص طور پہ صحابہ کرام کے لیے جتلایا، اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے سنا اپنے اساتذہ سے سنا کہ یہ نعمت ایسی نعمت تھی جو کہ آپ نے اپنی تو دیگر نعمتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑی سمجھی کہ ایک ہدایت دینے والا ان کے اندر بھیجا، اے اللہ آپ نے ہمیں جو مشائخ عطا فرمائے اے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، اے اللہ یہ جو آپ نے نعمت عطا فرمائی اے اللہ اس نعمت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کتنی اس دنیا کی پریشانیوں سے اے اللہ اس پر دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ سمجھتے ہیں، اے اللہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہو سکتی تھیں جن کے اندر ہم مبتلا ہو سکتے تھے لیکن اے اللہ اس اس گائیڈ کرنے والے کو بھیج کر کے اے اللہ آپ نے ہمیں ان مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمایا، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح صحابہ کرام کو آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہم تو محبوب کی زیارت نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے لیے تو ان کا ایک جیتا جاگتا نمونہ سامنے نہ تھا، لیکن اے اللہ آپ نے احسان فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو ہمارے سامنے پہنچا دیا، اے اللہ ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں، اے اللہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم بھی سنت کی ایک جیتی جاگتی تصویر کو دیکھ سکیں، اے اللہ یہ جو آپ نے عظیم نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس عظیم نعمت کی اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کبھی بھی ناشکری نہ کرنے کا موقع عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ کامل دین کو اپنے زندگی کے اندر رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارا ناقص دین ہے، اے اللہ اس ناقص دین کو کامل مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تیری عبادت کے ساتھ اپنے نفس کی بھی عبادت کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کو بھی پورا کرتے پھرتے ہیں، اے اللہ اس نفس پرستی والی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پھر اپنی سرپرستی عطا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے مومن بندوں والا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے تو مومنین کی مدد کو جو ہے وہ اپنے اوپر اپنے قرآن کے مطابق لازم کر لیا، اے اللہ ہم اس مومنین کے صف کے اندر نہیں شامل ہو پاتے، اے اللہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے ہمیں کچھ پتا نہیں کب ہمارے ساتھ کون سا معاملہ پیش آ جائے، اے اللہ زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ پھر ہمارے لیے دین کے لیے وقت نکالنا ہی ممکن نہ رہے، اے اللہ کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی ایسی بیماری پیش آ جائے کہ پھر ہم جو ہے وہ کچھ اور کر ہی نہ سکیں، تو اے اللہ جو آپ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ جو صحت دی ہے، یہ جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، اے اللہ ان کو چھن جانے سے پہلے دین کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، توفیق والا معاملہ فرما، صلاحیتوں والا معاملہ فرما، اے اللہ جو بھی صلاحیتیں آپ کے دین کی خدمت کے لیے، نیکی تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے، اے اللہ وہ صلاحیتیں ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت کی فتنے سے ان کی حفاظت فرما اور ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی دعائیں مانگنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی جائز دل کی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ سہولت والا معاملہ فرما، اے اللہ مانوسیت والا معاملہ فرما، اے اللہ جیسا معاملہ آپ نے قریش کے ساتھ فرمایا، اے اللہ ہم کمزوروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما، اے اللہ کمزوروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.